نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى شأنه جن کاموں کا حکم فرمایا ہے ان میں سے کچھ کا تعلق ظاہر سے ہے اور کچھ کا تعلق باطن سے ہے. جن کا تعلق ظاہر سے ہے انہیں اوامر کہا جاتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو. اور جن کا تعلق باطن سے ہے ان کو فضائل کہا جاتا ہے. صبر کرو, شکر کرو, دل میں صبر کی کیفیت پیدا کرو, دل میں شکر کی کیفیت پیدا کرو, دل میں سخاوت کی کیفیت پیدا کرو. اسی طرح اللہ تعالی شانہ نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے. جن چیزوں سے اللہ تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. جن چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے انہیں نواہی کہا جاتا ہے. شراب مت پیو, زنا مت کرو, چوری مت کرو, اور وہ امور جن سے حق تعالی شانہ نے ہمیں روکا ہے اور ان کا تعلق باطن سے ہے ان کو رذائل کہا جاتا ہے. حسد مت کرو, کینہ مت رکھو, بغض مت رکھو, حرص کی کیفیت دل میں مت رکھو, وغیرہ وغیرہ. اوامر کو بجا لانا یہ اعمال ہیں. اوامر کو بجا لانا, اوامر کو کرنا یہ اعمال. اسی طرح دل کو فضائل سے مزین کرنا, صبر سے, شکر سے, اخلاص سے, یہ بھی اعمال ہیں. اسی طرح نواہی سے بچنا یہ بھی اعمال ہے. ایک شخص زنا سے بچتا ہے, یہ بہت اچھا عمل کیا. چوری سے بچتا ہے, یہ بہت اچھا عمل کیا. بد نظری کا موقع ہے مگر اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر بچتا ہے, یہ اچھا عمل کیا. تو نواہی سے بچنا یہ بھی اچھا عمل ہے. اور اپنے دل کو رذائل سے, ریا سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے پاک کرنا اور پاک رکھنا یہ بھی اچھا عمل ہے. یہ چار قسم کے اعمال صالحہ ہوئے. اوامر کو بجا لانا اعمال صالحہ, نواہی سے بچنا اعمال صالحہ, فضائل سے دل کو آراستہ کرنا اعمال صالحہ, رذائل سے دل کو پاک کرنا اعمال صالحہ. اور ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر انسان کی ترقی ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی ایمان لے آئے, ثم استقاموا, پھر جنہوں نے استقامت کے ساتھ زندگی گزاری, یعنی اعمال صالحہ اختیار کیے. استقامت کا معنی اوامر کو بجا لانا, نواہی سے بچنا، فضائل سے اپنے قلوب کو آراستہ کرنا اور رذائل سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا. تو ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر غم نہیں آئے گا. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر استقامت والی زندگی گزاری، یعنی اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، اوامر کا اہتمام، نواہی سے اجتناب اور فضائل سے اپنے دلوں کو مزین کرنا، رذائل سے اپنے دلوں کو پاک کرنا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پر موت کے وقت اتریں گے، اور ایسے استقامت والے لوگوں پر فرشتے رحمتیں لے کر ہر وقت اترتے رہتے ہیں، مگر ان کا اترنا نظر نہیں آتا. بطور خاص موت کے وقت کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا کہ اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ فرشتے رحمتوں کے ساتھ اتر رہے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اتریں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہیں گے کہ خوف مت کرو، غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کیوں تم خوف کریں گے، کیوں تم غم کریں گے، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے بار بار وعدہ کیا جاتا رہا کہ فجر پڑھو گے تو جنت ملے گی، ظہر پڑھو گے تو جنت ملے گی، عصر پڑھو گے تو جنت ملے گی، مغرب پڑھو گے تو جنت ملے گی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو جنت ملے گی، حسد کو دباؤ گے تو جنت ملے گی، غصے کو دباؤ گے تو جنت ملے گی، جھوٹ سے پرہیز کرو گے تو جنت ملے گی. یہ جو دنیا میں بار بار جنت کا وعدہ کیا جا رہا تھا، اب وہ اس جنت میں جانے کا وقت آ گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں، ہم تمہارے دوست ہیں آخرت کی زندگی میں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں، تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کی تمہارے جی خواہش کریں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کو تم مانگو گے. مانگو گے، یہ استقامت والے اور اعمال صالحہ والے جنت میں دو گریڈ کے ہوں گے. جنہوں نے بہت زیادہ استقامت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور بہت زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام کیا ہوگا، جو حق تعالی شانہ کے عاشق بھی ہوں گے اور معشوق بھی ہوں گے، وہ اوپر کے درجے کے. اور وہ جنہوں نے استقامت والی زندگی گزاری تھی، اعمال صالحہ والی زندگی گزاری تھی اور حق تعالی شانہ کے عاشق بن گئے تھے، مگر ابھی محبوبیت کا درجہ انہیں نہیں ملا تھا، یہ دوسرے درجے پر ہوں گے. یہ دوسرے درجے والوں کو نعمتیں مانگنی پڑے گی، ان کو کہنا پڑے گا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. اور وہ جو اوپر والے ہیں جنہوں نے بہت استقامت سے زندگی گزاری اور بہت اعمال صالحہ والی زندگی گزاری اور جو اللہ کے صرف عاشق نہیں بلکہ محبوب بھی بن گئے تھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ تو صرف نیت کریں گے کہ حق تعالی شانہ انہیں وہ نعمتیں عطا فرما دیں گے. اعمال کی اصلاح اصل ہے، اعمال اعمال، اوامر زندگی میں نہیں ہے تو اعمال بگڑ گئے. اعمال کی بنیاد پر ساری ترقی ہے، اب یہ اعمال بگڑ گئے. اعمال بگڑتے کیسے ہیں؟ جن کاموں کو کرنا چاہیے انہیں نہیں کرتا تو اعمال بگڑ گئے. نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتا، زکات دینی چاہیے نہیں دیتا، حج کرنا چاہیے نہیں کرتا، اعمال بگڑ گئے. جن کاموں سے بچنا چاہیے ان سے بچتا نہیں، زنا نہیں کرنا چاہیے کر رہا ہے، شراب نہیں پینی چاہیے پی رہا ہے، ڈرگ نہیں لینا چاہیے لے رہا ہے، ڈرگ کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے کر رہا ہے، فلم نہیں دیکھنا چاہیے دیکھ رہا ہے، گانے بجانے سے پرہیز کرنا چاہیے نہیں کرتا، یہ اعمال بگڑ گئے. دل کے اعمال، دل کے اعمال، جن چیزوں سے دل کو مزین کرنا چاہیے ان سے مزین نہیں کرتا. دل میں صبر کی کیفیت ہونی چاہیے نہیں ہے، دل میں بے صبری ہے. دل میں شکر کی کیفیت ہونی چاہیے نہیں ہے، ناشکری ہے. دل میں سخاوت کی کیفیت ہونی چاہیے نہیں ہے، بخل ہے. اور جن چیزوں سے دل پاک ہونے چاہیے ان سے دل پاک نہیں. دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے, حسد ہے. دل میں کبر نہیں ہونا چاہیے, کبر ہے. دل میں دنیا کی حد شرعی سے نکلی ہوئی محبت نہیں ہونی چاہیے, حد شرعی سے نکلی ہوئی محبت ہے. شہوت پرستی ہے دل میں, یہ اعمال بگڑ گئے. اب اعمال بگڑ گئے تو ساری ترقی رک گئی, اس لیے کہ دنیا میں سکون ملے گا, دنیا میں سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. تو دیکھو سکون ملے گا کن کو ملے گا, ان کو جن کے اعمال صالح ہیں, بگڑے ہوئے نہیں. اعمال فاسد ہو گئے تو گڑبڑ. موت کے وقت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اعمال اچھے ہیں تو حسن خاتمہ ہوگا ورنہ گڑبڑ. اسی طرح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اعمال اچھے ہیں تو جنت ورنہ آخرت میں گڑبڑ. تو اعمال صالحہ پر پورا مدار ہے ایمان کے بعد. اس لیے اعمال کی اصلاح بہت ضروری ہے. عمل بگڑ گیا ہے اسے ٹھیک کر لو. نماز والا عمل بگڑ گیا, کیوں میں اس جگہ چھوڑ رہا ہے, تو نماز کو زندگی میں لے آؤ. زنا سے بچنے کا عمل بگڑ گیا اس لیے کہ زنا میں مبتلا ہو گیا, تو توبہ کر کے نکل آؤ اس میں سے, اس کی اصلاح کرو. دل میں حسد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ عمل بگڑ گیا اور حسد کی کیفیت آ گئی, ٹھیک کر لو اسے. دل میں ریا کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, مگر ہو گئی, یہ عمل بگڑ گیا, اسے ٹھیک کر لو. دل میں اخلاص کی کیفیت ہونی چاہیے مگر نہیں ہے, اسے لے آؤ. اصلاح اعمال کی جب کوئی فکر کرے گا تو اس کی زندگی میں اعمال صالحہ نظر آئیں گے, اور جب یہ اعمال صالحہ والا ہو جائے گا تو دنیا میں بھی کامیابی, موت کے وقت بھی کامیابی, قبر میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اس لیے اصلاح عمل کی بہت زیادہ فکر, اصلاح عمل کی بہت زیادہ فکر. ہمارے اکابر نے, ہمارے سلف نے اصلاح اعمال کی بہت زیادہ فکر کی. وہ اس بات کا پورا خیال کرتے تھے کہ عمل بگڑے ہی نہیں, اور بگڑ جائے تو فوراً اس کی اصلاح. عمل بگڑے نہیں اور بگڑ جائے تو فوراً اس کی اصلاح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں غیر ملکی سفرا آئے, ایک ڈیلیگیشن آیا دوسرے ملک کا, اور ان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کو آراستہ کیا گیا. کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, تو دربار کو آراستہ کیا گیا, اور وہ غیر ملکی سفیر آئے, ڈیلیگیشن آیا, اور ملکی سطح کی جو دو ملکوں کی آپس میں بات چیت تھی وہ ہوئی. ان کا قیام رہا ہوگا چند گھنٹے, چند دن, آدھا دن, ایک دن, جتنی بھی دیر تک وہ رہے, اس وقت تک ذرا شان و شوکت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار نظر آیا. آپ کے لیے خاص کرسی کا اہتمام کیا گیا, خاص کپڑوں کا اہتمام کیا گیا, اور چاروں طرف جو ہے چوکی دار. اس وقت کی مصلحت ہوگی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ کیا ہوگا. اب یہ جو شان و شوکت والے کچھ گھنٹے, کچھ دن گزرے, سفیر چلے گئے, فراغت کے بعد غیر ملکی سفرا چلے گئے, وہ ڈیلیگیشن چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کے جاتے ہی ٹاٹ کے کپڑے پہنے, اور ٹاٹ کے کپڑے پہننے کے بعد مشکیزے لیے, مشکیزہ لیا بہت بڑا, اور مشکیزہ لے کر کنویں پر گئے, اور کنویں پر جا کر مشکیزے کو پانی سے بھرا, اور پانی سے بھر کر اس پانی کو اٹھا کر بیوہ اور بوڑھے اور اپاہج کے گھروں میں, گھڑوں میں بھرنا شروع کیا. مشکیزے کو لے کر جا رہے ہیں, کنویں سے بھر کر گھروں میں پہنچا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین بات کیا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں غیر ملکی سفرا ہمارے پاس آئے تھے, اس کی وجہ سے دربار کو سجایا گیا اور ایک شان کی کیفیت ہو گئی تھی, تو مجھے اندیشہ ہو رہا تھا کہ میرا نفس جو ہے وہ عجب اور کبر میں مبتلا نہ ہو جائے. اور عجب اور کبر میں اگر میرا نفس مبتلا ہو جاتا تو یہ جو اندر کی توازو تھی, توازو والا دل کا عمل وہ بگڑ جاتا, اور بگڑ جاتا تو عمل صالح کی حد سے باہر نکل جاتا, تو آخرت میں پکڑ ہو جاتی, دنیا برباد ہو جاتی. تو اس سے پہلے کہ یہ عمل بگڑ جائے میں نے اس کو درست رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. یہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جب کسی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور شیطان بھی اسی راستے پہ آ رہا ہوتا ہے اور شیطان کو عمر کی بو آتی ہے تو شیطان اپنے راستوں کے راستے کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یعنی وہ جس سے شیطان ڈرتا ہے, شیطان بھاگتا ہے. کان فی من کان قبلکم محدثون, تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان امتوں میں محدث گزرے ہیں. محدث کا معنی یہ کہ جن کے قلب پر حق تعالی شانہ اپنی بارگاہ سے صحیح باتوں کو القا فرماتا ہے, الہام کرتا ہے. محدث کان فی من کان قبلکم محدثون وان یک احد فی امتی فعمر, میری امت میں وہ محدث عمر ہے, میری امت میں وہ محدث عمر ہے. اللہ اکبر, بہت اونچا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, بہت اونچا مقام. وافقنی ربی فی ثلاث, فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن میں حق تعالی شانہ نے میری موافقت فرمائی. بخاری شریف کی حدیث ہے, معنی اس کا یہ ہے کہ تین باتیں میرے دل میں آئی, میں نے حق تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ باتیں پیش کی, اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ باتیں پیش کی ہی تھی کہ حق تعالی شانہ نے انہی باتوں کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے علماء نے تین سے زیادہ موافقات عمر کو ذکر کیا ہے, کہ تقریباً 20 سے 30 سے زائد باتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بات پیش کی مشورے کے طور پر, اور حق تعالی شانہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمایا. اتنے بڑے شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے دین کے معاملے میں اور احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے. اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم, اس میں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اشداؤ علی الکفار سے اشارہ ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور کان وقافا عند کتاب اللہ, ان کو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم کے سامنے رک جانے والے تھے. کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اور کوئی کہہ دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو رک جاتے تھے. ایک مرتبہ کسی کی نادان حرکت پر غصے ہو گئے آپ, تو جب آپ غصے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تو وہ جو صاحب تھے ان کے بھتیجے نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین, خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, معافی کا معاملہ کیجئے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کیجئے اور جہالت کے کام کرنے والوں سے اعراض کیجئے, ان کو اگنور کیجئے. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاہِلِينَ, اور میرے چچا جو ہیں یہ بھی بیچارے جاہل ہی ہیں, ناواقف ہی ہیں, دیہات سے آئے ہوئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کی غلطیوں سے اعراض کرنا چاہیے. بس رک گئے, وہ جو غصہ تھا وہ فرو ہو گیا اس آیت کو سننے کے بعد. تو وہ فرماتے ہیں کہ کان وقافا عند کتاب اللہ, تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنی فکر رہتی تھی کہ کہیں میرا کوئی عمل بگڑ نہ جاوے, میرا کوئی عمل بگڑ نہ جاوے. یہ فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عمل بگڑتا ہے تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے, آخرت بھی برباد ہوتی ہے, اور عمل درست ہوتا ہے تو دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. اصلاح اعمال کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے, اصلاح اعمال. اور اصلاح اعمال کا اہتمام اس وقت ہوگا میرے بھائیو جب بگڑا ہوا عمل نظر آئے. بگڑا ہوا عمل نظر ہی نہ آئے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جو اصلاح اور تزکیہ کے شہ سواروں میں سے ہے، انہوں نے چار طریقے بتلائے جن سے ایک شخص اپنے عیوب کو پکڑ سکتا ہے، اپنے بگڑے ہوئے اعمال کا پتہ لگا سکتا ہے کہ اچھا میرا یہ عمل بگڑا ہوا ہے، مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، میرا یہ عمل بگڑا ہوا ہے، مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے جو ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ اعمال بگڑ گئے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، چین سکون لوٹ جائے گا، خاتمہ پتا نہیں کیسا ہوگا، قبر میں پتا نہیں کیا ہوگا، حشرہ کے دن پتا نہیں کیا ہوگا، پل صراط پر پتا نہیں کیا ہوگا، جنت پتا نہیں ملے گی یا نہیں. اور عمل اگر درست ہو گئے تو ہر قسم کی ترقی اور ہر قسم کی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سب سے پہلے یہ بات بٹھاؤ کہ اصلاح اعمال بہت ضروری، اور اعمال کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے. کچھ کرنے کے ہیں، کچھ بچنے کے ہیں. جو کرنے کے ہیں ان کو کرنا ہے، جو بچنے کے ہیں ان سے بچنا ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہری اعضا سے ہو، جوارح سے ہو، چاہے ان کا تعلق زبان سے ہو، چاہے ان کا تعلق دل سے ہو. یہ فکر پیدا کرو، اور جب یہ فکر پیدا ہو جائے اور جب یہ ہمارا نظریہ بن جائے، جب یہ ہماری آئیڈیولوجی بن جائے کہ اصلاح اعمال کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، تو میرے اعمال کی اصلاح ہو چکی ہے یا نہیں، میرا کوئی عمل بگڑا ہوا تو نہیں ہے، یہ فکر پیدا ہونی چاہیے. اب جب یہ فکر پیدا ہوگی کہ میرا عمل بگڑا ہوا تو نہیں، میرا عمل بگڑا ہوا تو نہیں، میرا عمل بگڑا ہوا تو نہیں، تو پتا کیسے چلے گا کہ میرا کوئی عمل بگڑا ہوا ہے یا نہیں؟ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل بگڑا ہوا ہے یا نہیں، اس کو پتا لگانے کے چار طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو استعمال کیا جائے، اپنے فرینڈ سرکل کو استعمال کیا جائے، اپنے قریبی تعلق والوں کو استعمال کیا جائے، بیوی، شوہر، ماں باپ، اولاد، اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب، اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میری زندگی میں کوئی بگڑا ہوا عمل آپ کو نظر آئے تو اللہ کے واسطے مجھے اطلاع کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے. وہ پہلی والی بات اگر دل میں رچ بس جائے گی تو بہت آسان ہوگا. وہ کیا کہ دنیا اور آخرت کی راحت، دنیا اور آخرت کا سکون، دنیا اور آخرت کی ترقی، دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر ہے اصلاح اعمال میں. اگر اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو کبھی بھی دنیا کی ترقی نہیں ہو سکے گی، آخرت کی ترقی نہیں ہو سکے گی. ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے گی مگر دل کو سکون نہیں ملے گا. اعمال کی اصلاح ضروری ہے، اعمال کی اصلاح ضروری، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے. یہ اصلاح اعمال ہے، یہی عمل صالح ہے، یہی استقامت ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام صدق ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام کمال ایمان ہے، اسی کا نام سٹرانگ ایمان ہے، قوی ایمان. اصلاح اعمال، اعمال درست ہو جائے تو سب سے پہلا طریقہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اپنے دوستوں سے یہ خدمت لے، دوستوں سے یہ کام کروائے کہ بھئی دیکھو رات دن ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اگر تمہیں میری زندگی میں کوئی بگڑا ہوا عمل نظر آئے تو مجھے ضرور بتا دیں، مجھے ضرور بتا دیں. دوستوں کو یہ کہے، اور پھر جب وہ ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ کا یہ عمل ہمیں بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ فنا صاحب سے حسد کر رہے ہیں، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز میں ذرا کوتا ہی ہے، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں مگر خشوع خضوع والی نہیں ہے، تعدیل ارکان والی نہیں ہے، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ غیبت میں مبتلا ہیں، یہ عمل آپ کا بگڑا ہوا ہے، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فلم دیکھنے کا جو عمل ہے یہ آپ کا بگڑا ہوا ہے. وہ جب کہیں تو خندہ پیشانی سے، خوشی کے ساتھ، اس کو سنیں اور ان کا شکریہ ادا کریں تاکہ ان کو دوبارہ آپ کو متوجہ کرنے کی ہمت ہو، منہ نہ بگاڑے۔ اور جن کو یہ کام سونپا جائے وہ بھی تنقید برائے تنقید نہ کرے، وہ بھی ایوب کو تلاش نہ کرتا رہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میری زندگی میں آپ کو کوئی بگڑا ہوا عمل نظر آئے تو بتلا دیں تو اب میں وہی تلاش کرتا رہوں۔ نہیں، اسے نظر آ جائے، اتفاق سے ایسی کوئی غلطی نظر آ جائے، کوئی عمل بگڑا ہوا نظر آ جائے، تو پھر پیار محبت سے شفقت سے کہے، اس انداز سے کہے کہ بھئی دیکھو ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تنہائی میں کہے کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو کہنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ سے میں بہت زیادہ گندا ہوں، مگر چونکہ آپ میرے دوست ہیں اور آپ نے مجھے ایک کام سونپا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بگڑا ہوا عمل میں دیکھوں تو آپ کو میں بتاؤں، تو یہ ایک امانت ہے اور اس کا تعلق آپ کی آخرت سے ہے، اور آپ نے مجھے چونکہ کہا ہوا ہے اس لیے آپ ایسا ہرگز محسوس نہ کریں کہ میں اپنے آپ کو آپ سے اچھا سمجھ رہا ہوں، میں تو باطن میں بہت برا ہوں، بس یہ ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اور آپ کی آخرت سنور جائے اس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فلاں آپ کا عمل ذرا بگڑا ہوا معلوم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اس کے علاوہ باقی دوسری چیزیں آپ کے اندر بہت اچھی ہے، آپ نماز بھی بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں، صفحے اول میں پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے آپ آ جاتے ہیں، مگر نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں آپ، تعدیل ارکان کا معاملہ ذرا گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ تو اچھائی بتا کر اخلاق کے ساتھ ان کو ان کی غلطی بتائیں، اور اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ یہ مجھ سے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اسے حق تعالی شانہ کے تعلق کی اگر فکر نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ میری غلطی بتاؤ۔ آج دنیا میں کون کہتا ہے؟ آپ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے آئینہ بن جائیے، جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مجھے میری غلطی بتاؤ تو آپ اس کے لیے آئینہ بن جائیے، آئینہ۔ المسلم المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ، آپ میرر بن جائیے۔ اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میرا عیب مجھے بتلائیے، آپ میری زندگی میں اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو وہ بتلائیں، میری زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی عمل خراب ہے وہ بتلائیے، آپ حسد کو دیکھیں، آپ کینے کو دیکھیں، آپ بخل کو دیکھیں، آپ شراب کو دیکھیں، آپ بد نظری کو دیکھیں، آپ فلم کو دیکھیں، آپ میوزک کو دیکھیں، آپ غصے کو دیکھیں، آپ بہتان کو دیکھیں، غیبت کو دیکھیں، تو آپ مجھے ذرا بتائیے۔ تو اب اس نے آپ کو میرر بنایا، میرر، اب میرر جو ہے میرر، اس نے آپ کو میرر بنایا، آپ کو آئینہ بنایا، اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن تو دوسرے مومن کا آئینہ ہی ہے، آئینہ ہی ہے۔ تو آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کو اس کا عیب بتلاتا ہے، جیسے ہی آئینے کے سامنے کوئی آ جاتا ہے میرر کے سامنے، تو میرر جو ہے اس کو اس کا عیب بتلاتا ہے، عیب بتلاتا ہے۔ نیچے والا بٹن اوپر والے سوراخ میں ڈال دیا ہے، جیسے ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو آئینہ اسے بتلائے گا کہ یہ عیب ہے آپ کے اندر۔ ٹوپی جو ہے وہ الٹی پہنی ہوئی ہے، جیسے ہی میرر کے سامنے آ جائے گا وہ میرر بتائے گا کہ ٹوپی آپ کی الٹی ہے، بولتا نہیں مگر وہ بتاتا ہے، بتاتا ہے، عیب بتلاتا ہے وہ، عیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیر خواہ ہے ہمارا، میرر خیر خواہ ہے۔ اب جیسے ہی میرر ہمیں ہماری غلطی، ہماری برائی، ہمارا عیب بتلاتا ہے تو کوئی میرر کے اوپر غصے نہیں ہوتا، کوئی ہتھوڑا لے کر، ڈنڈا لے کر اس آئینے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اسے ٹریجر کرتا ہے میرر کو، کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے مجھے یہ چیز بچاتی ہے۔ تو آئینہ بن جاؤ، عیب بتلاؤ، عیب، اور آئینہ عیب بتلاتا ہے تو اس طرح بتلاتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلنے دیتا، بہت چپکے سے بتلا دیتا ہے۔ تو اپنے بھائی کا جو عیب نظر آئے، اس کی زندگی میں جو بگڑا ہوا عمل نظر آئے، وہ اس کو بتلاؤ، مگر چپکے سے بتلاؤ، چپکے سے، کسی کو پتا نہ چلے۔ آئینہ جو ہے بالکل چپ چاپ، اب بتا کر فارغ ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے اعلان نہیں کرتا۔ اور پھر جب وہ عیب بتلاتا ہے تو عیب کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کا بیان بھی کرتا ہے. اگر کوئی مرر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بٹن جو الٹا سیدھا اس نے لگایا ہوا ہے یا ٹوپی جو ٹیڑھی پہنی ہوئی ہے اسے صرف وہی نہیں بتلاتا بلکہ وہ اور بھی چیز بتلاتا ہے کہ تمہارے سر پر ٹوپی تو ٹیڑھی ہے مگر کرتا تمہارا زبردست ہے اور اس کے اوپر جو جیکٹ تم نے پہنا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے اور گلے میں جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ بھی بہترین ہے. دیکھو ایپ بھی بتلاتا ہے اور ساتھ میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی بتلاتا ہے میرر. تو جب ہمیں ہمارے مومن بھائیوں میں سے کوئی میرر بنا دے تو ایپ بتاؤ. یہ نہیں کہ اس کو برا لگے گا, میں نہیں کہنا چاہتا, یا یہ کہ میں کہوں گا یہ اپنی اصلاح کر لے گا تو دوسروں کی نظر میں اچھا ہو جائے گا. نہ, اس نے جب آپ کو میرر بنایا ہے تو میرر کا کام یہ ہے کہ وہ بتلاتا ہے کہ عیب یہ ہے, اور عیب بتلاتا ہے چپکے چپکے, اور چپکے چپکے عیب بتلاتا ہے اور عیب کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتلاتا ہے. تو عیب بتلاؤ چپکے چپکے, تنہائی میں بٹھا کر بلا کر بتلاؤ, اور ساتھ میں اس کی خوبیوں کی تعریف بھی کرو, خوبیوں کی تعریف بھی کرو, اچھے طریقے سے بتلاؤ. اور جس کو بتلایا جائے وہ ناراض نہ ہو, ناراض نہ ہو, بلکہ جو ہمیں عیب ہمارا بتلاتا ہے, ہمیں جو عیب بتلاتا ہے اس کو اپنا محسن سمجھو. اس لیے کہ آپ کی زندگی میں اگر کسی کو کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو اس عیب کی وجہ سے آپ اس کی نظر میں کچھ گھٹیا ہو گئے کہ یار اس کے اندر یہ برائی ہے. آپ جہاں کہیں اس برائی کے ساتھ جائیں گے تو ہر شخص کی نظر میں گھٹیا نظر آئیں گے. تو آپ کو اگر یہ عیب نہیں بتلاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے, اور اگر یہ آپ کا دوست ہے تو آپ کو بتائے گا کہ میرا دوست میرے سامنے تو ذلیل ہو رہا ہے, یہ کہیں کسی اور کے سامنے ذلیل نہ ہو جائے. اسی وجہ سے اگر کوئی الٹا سیدھا لباس پہن کر آ جاتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے الٹا سیدھا لباس پہنا ہے تو اس کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں, کان میں کہتے ہیں کہ بھائی جلدی تم کمرے میں جا کر کے دیکھو تمہارا جاکٹ کیسا ہے. ابھی اندر چلا جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ جیکٹ تو الٹا میں نے پہنا ہوا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے, ورنہ شادی میں ہم جا رہے تھے بڑی فضیحت ہوتی سب کے سامنے. تو ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ میں غیبت کی برائی ہے, باقی سب بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, تو خوش ہونا چاہیے کہ غیبت بہت بری چیز ہے. دوسروں کے سامنے میں غیبت کرتا رہتا تو دوسروں کے سامنے میری سبکی ہوتی, میری ذلت ہوتی, یہ میرا کتنا اچھا دوست ہے کہ اس نے مجھے اس سبکی سے اور اس ذلت سے بچا لیا. حضرت قاری صدیق احمد باندوی رحمت اللہ علیہ جب انگلینڈ تشریف لائے تھے تو وولسول کی مسجد فاروق میں حضرت کا بیان تھا. تو حضرت نے بیان کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ بھئی تمہارا گھر ہو اور تم تمہارے گھر کے اگلے دروازے ہی کو استعمال کرتے ہو, اور پچھلے گھر کی پچھلی جو دیوار ہے اس میں بہت بڑی دراڑ پڑ جائے, اس میں کراک آ جائے, اور آپ اس کو نہ دیکھ سکے, اس لیے کہ آپ بالکل آگے والے دروازے سے نکل جاتے ہیں, آگے ہی سے داخل ہوتے ہیں, پیچھے جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی ہے, اور آپ کا جو پڑوسی ہے اس نے گارڈن میں کسی دن نکلا ہوگا تو اس کی نظر پڑ گئی تو وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی پچھلی دیوار میں کچھ سٹرکچر فالٹ معلوم ہو رہا ہے, بہت بڑی دراڑ ہے, بہت بڑا کراک ہے اس میں. تو قاری صاحب نے یہ بیان کر کے پوچھا کہ آپ کو اس سے خوشی ہوگی یا ناراضگی؟ تو سب نے کہا کہ خوشی ہوگی. تو قاری صاحب نے کہا کہ دیکھو تمہاری دنیاوی عمارت کا سٹرکچر فولڈی ہو جائے اور اس دیوار کے گرنے کا امکان ہو, وہ اگر تمہیں کوئی بتلائیں اور تم کو ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے, تو تمہاری روحانی اور دینی عمارت میں کوئی دراڑ آ جائے, اس کے سٹرکچر میں فولٹ آ جائے اور اس کے گرنے کے امکانات ہو, تو اس وقت اگر تمہیں کوئی بتائے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے اور کیوں ناراضگی ہوتی ہے؟ یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہے, یہ نفس کی طرف سے ہے, یہ کبر کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دوستوں کو بتائیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان, میری زندگی تمہارے سامنے ہے, مجھے بتلاؤ کہ میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے یا نہیں. اللہ اکبر, میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے یا نہیں. کون امیر المومنین؟ امیر المومنین حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کو محفوظ رکھنے والے, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے منافقین تھے ان سب منافقین کے نام ان کو بتلا دیے تھے کہ یہ بھی منافق ہے, 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 مگر راز کی بات تھی, راز میں رکھنے کے لیے کہی تھی کہ کسی کو بتانا مت. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے اور ملاقات کی اور کہا کہ اے حذیفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتلائے تھے اور وہ راز کی بات ہے, اس لیے میں تمہیں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کون کون منافق ہے, مگر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں, عمر کا نام تو نہیں اس میں. یعنی دیکھو اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ, نفاق کا اندیشہ. ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں متعدد تقریباً 30 صحابہ سے ملا, 30 صحابہ, اور 30 کے 30 صحابہ کی کیفیت میں نے یہ دیکھی کہ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ ہو, میرے اندر نفاق نہ ہو. تو دیکھو شوگر کا مریض نہیں مگر دنیاوی زندگی سے محبت ہے تو ذرا ذرا سی بات میں شبہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے کہ پیشاب آج کل بہت آ رہا ہے کہیں مجھے شوگر کی بیماری تو نہیں, بلڈ پریشر نہیں, مگر دنیاوی زندگی کی فکر ہے کہ کہیں میری دنیاوی زندگی خراب نہ ہو جائے, تو ذرا ذرا سی بات پر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ذرا میرا بلڈ پریشر چیک کر لو. کینسر کے بارے میں خیال آتا رہتا ہے, ذرا سینے میں مسل کا درد ہوتا ہے تو سیدھا ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرتا ہے کہ ہارٹ اٹیک تو نہیں, میرا ای سی جی کرا دو. تو ان حضرات کو آخرت کی فکر تھی, ان حضرات کو آخرت کی فکر, اور آخرت کے لیے اعمال کی اصلاح بہت ضروری, اصلاح اعمال, اصلاح اعمال, اصلاح اعمال. تو ان کو فکر رہتی تھی کہ کوئی عمل بگڑ تو نہیں گیا, جیسے ہمیں فکر رہتی ہے کہ کوئی عضو بگڑ تو نہیں گیا, کوئی عضو بگڑ تو نہیں گیا, کوئی عضو بگڑ تو نہیں گیا. چکر آتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس, سر میں درد ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس, ذرا کوئی اب نارمیلٹی نظر آئی فوراً ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فکر ہے کہ دنیاوی زندگی میں کوئی عضو برباد اور خراب نہ ہو. ان حضرات کو میرے بھائیو آخرت کی ایسی ہی فکر تھی کہ کوئی روحانی عضو میرا برباد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں دنیا اور آخرت میں تباہ نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان سے کہا کہ میرے اندر آپ کو کوئی عیب نظر آ رہا ہے, اگر نظر آ رہا ہو تو بتلاؤ. جب بہت اصرار کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین جب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو دو باتیں ذرا قابل اشکال مجھے نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر, دیکھو ایک طرف کتنی فکر کہ اپنے عیوب کو ٹٹول رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں دوسروں کو. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کو ٹٹولتے رہتے ہیں, دوسروں کے ہزاروں عیوب ہمیں نظر آتے ہیں, ہمارا ایک عیب بھی نظر نہیں آتا. ارے بھائی نظر نہیں آتا تو کم سے کم کسی اور سے تو پوچھ, اگر ہم اندھے ہیں ہمارے عیوب سے تو کم سے کم دوسروں سے تو ہم کہیں, یہ فکر تو ہم پیدا کریں, اور صحیح فکر کہ ناراضگی نہ ہو. اور ادھر دیکھو کہ جب کہا گیا کہ بھائی ہاں, تو کہا کہ دو چیزیں ذرا قابل اشکال ہے. کیا ہے دو چیزیں قابل اشکال؟ تو کہا کہ آپ کے دسترخوان پر دو قسم کے سالن نظر آتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر جب بھی ہوتا تھا سالن تو بالعموم ایک ہی ہوتا تھا, اور آپ کے دسترخوان پر دو قسم کے سالن نظر آتے ہیں. ایک عیب یہ ہے, اور دوسرا عیب جو مجھے نظر آ رہا ہے جو قابل اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کپڑے ذرا زیادہ ہیں, کپڑے زیادہ ہیں. بھائی کیا زیادہ ہے؟ تو کہ ایک جوڑی آپ دن کو پہنتے ہیں, ایک رات کو پہنتے ہیں, یعنی نائٹ ڈریس آپ کا الگ ہے اور دن کو پہننے کا الگ ہے. دو جوڑی کپڑے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑا ہوتا تھا, یہ مجھے نظر آتا ہے. سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں عیوب کی میں نے اصلاح کر لی, اور آج کے بعد میرے دسترخوان پر نہ آپ کو دو سالن نظر آئیں گے نہ میری زندگی میں ایک جوڑی سے زیادہ کپڑا نظر آئے گا. دوستوں سے اصلاح کراؤ میرے بھائیوں, دوستوں سے اصلاح, مگر کون دوست؟ جو صالح ہو, صالح نیک, ورنہ دنیا دار دوست ہوں گے تو وہ اچھے اعمال کو بھی برباد کریں گے, اچھے اعمال کو بھی برباد کریں گے. وہ زہد کو دیکھیں گے تو آپ کی اصلاح کریں گے کہ آپ دنیا سے بہت بے رغبتی کیے ہوئے ہیں, ذرا کچھ پیسے کمانے کی بھی فکر کرو, ذرا بیوی بچوں کی بھی فکر کرو, وہ دوسرے رخ بھی لے جائے گا. ایسا شخص ہمارے اعمال کو درست کر سکتا ہے جس کے خود کے اعمال درست ہوں اور جو شریعت مطہرہ کے مزاج کو سمجھتا ہو, جس کے پاس بقدر ضرورت علم شریعت ہو وہ شخص. ورنہ تو اچھائی کو برائی سمجھے گا, برائی کو اچھائی سمجھے گا. تھانہ بھون میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور بھی دو بزرگ رہتے تھے. کتنا خیر کا دور تھا, اور ان حضرات کی اصلاح کیسی ہوئی ہوگی, دل کتنا پاکیزہ ہو گیا ہوگا, تزکیہ کیسا ہوا ہوگا, اور عمل محبت عمل خیر خواہی کیسا رچ بس گیا ہوگا, اور عمل حسد سے اور عمل کینہ سے اور عمل بغض سے کتنے دور ہوں گے. کہ تین شیخ تھے اور تینوں ایک ہی خانقاہ میں, تین الگ الگ شیخ مگر ایک ہی خانقاہ میں, اور آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, دوسرے حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ, اور تیسرے حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ. یہ تینوں بزرگ تھے اور ایک ہی خانقاہ میں, ایک ہی جگہ پر, تھانہ بھون میں, اور تینوں کے تینوں ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے, بہت زیادہ احترام کرتے تھے. اور متقدمین میں, پرانے لوگوں میں میرے بھائیوں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں اپنا حلقہ بڑا بنانے کی فکر نظر نہیں آتی کہ میرے مرید بہت زیادہ ہو جائے, میرا حلقہ بہت وسیع ہو جائے, میرے خلفاء بہت بڑھ جاوے. پروں کو پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آتے, بلکہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ مناسبت ہے یا نہیں مناسبت, اس لیے کہ شیخ اور مرید کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے. مناسبت شیخ اور مرید کے درمیان کمپیٹیبلٹی کنجیالٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر مناسبت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, اور شیخ بھی مرید کو کچھ چلا نہیں سکے گا, اس لیے کہ دونوں کا مزاج الگ ہوگا, ایک گرم ہے ایک نرم ہے, دونوں کی سوچ الگ ہوگی. تو کمپیٹیبلٹی بہت ضروری, کمیونیکیشن گیپ نہ ہو, دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہو, کلچر کو سمجھتے ہو. تو محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ مناسبت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو مناسبت کو دیکھتے تھے, اگر انہیں مناسبت نظر آتی تھی اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس کو مجھ سے نفع ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کر کے اس کو بیعت کر لیتے تھے کہ جب یہ من جانب اللہ آیا ہے اب اسے دھکا نہیں دینا چاہیے. مگر ان کو جب نظر آتا تھا کہ مناسبت نہیں ہے اور اس کے مزاج کو دیکھ کر معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ فنا بزرگ کی جو خانقاہ ہے وہاں اگر یہ جائے گا تو وہاں اس کو نفع ہوگا, تو کہتے تھے کہ بھائی مجھ سے بیعت ہونے کا ارادہ چھوڑ دو, تمہیں مناسبت فنا شیخ سے زیادہ ہو جائے گی, تم فنا جگہ چلے جاؤ. جیسے یہ جسمانی ڈاکٹر, کہ ایک جی پی جو ہوتا ہے, جی پی اپنے مریض کو دیکھتا ہے اور جب اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آگے کنسلٹنٹ کی طرف ریفر کر لیتا ہے, اسے شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں اسے کسی اور کے پاس بھیج رہا ہوں, میری ذلت ہو رہی ہے, میری سبکی ہو رہی ہے. نہیں, جی پی ڈاکٹر جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے, اپنا امیج, اپنی عزت, یہ نہیں, اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میرے مریض کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح ہو اور یہ صحت یاب کیسے ہو جائے. تو دکان لے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جو دولت عطا فرمائی ہے وہ دولت اگر کسی میں منتقل ہو جاتی ہے تو بہت اچھا, اور اگر یہ اللہ کی محبت کی دولت کسی اور سے منتقل ہونے والی ہے تو بہت اچھا, اگر کسی کا رجحان کسی کی طرف ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ وہاں چلا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ کہتے تھے کہ تم وہاں چلے جاؤ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, ان کا ایک سیاسی اختلاف چل رہا تھا اس دور میں کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. رائے تھی دونوں بزرگوں کی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر بڑے تھے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ پارٹیشن ہونا چاہیے اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بڑے بڑے علماء تھے, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بڑے بڑے علماء تھے. ان دنوں میں نام بھی ذہن سے مولانا عبد الماجد دریا بادی بہت بڑے شخص اور قلم کی بڑی تیزی, اللہ نے لکھنے کی بہت طاقت عطا فرمائی تھی. اب یہ جب اختلاف چل رہا تھا تو ملکی سطح کا اختلاف تھا اور دونوں طرف سے موومنٹ چل رہے تھے اور یہ ایک ان دونوں بزرگوں کے نزدیک سیاسی مسئلہ نہیں تھا, دینی مسئلہ تھا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے پارٹیشن فائدہ مند ہے, اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پارٹیشن فائدہ مند ہے. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ مسلمانوں کے لیے پارٹیشن فائدہ مند نہیں, پارٹیشن نہ ہو وہ فائدہ مند ہے. تو جس کے دل میں جو بات ہو وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ رہا تھا کہ اگر پارٹیشن ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان ہے, تو اگر وہ بیٹھ کر کے اس اسلام کے اور مسلمانوں کے نقصان کو دیکھتے رہے تو آخرت میں سوال ہو سکتا ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پارٹیشن نہ ہو تو مسلمانوں کا اور اسلام کا نقصان ہے, تو وہ بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ پارٹیشن نہیں ہو رہا ہے تو ان کو سوال ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ تھا, اس لیے دونوں جماعتیں کوشش کر رہی تھی. اس میں جلسے بھی ہوتے تھے, تقریریں بھی ہوتی تھیں اور تحریریں بھی ہوتی تھیں, کتابچے لکھے جاتے تھے, پیمفلٹس تقسیم کیے جاتے تھے. یعنی دونوں طرف سے دونوں موومنٹس بہت زور شور سے کام کر رہے ہیں. اور ایسے میں حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے مرید ہونے کے لیے, بیعت ہونے کے لیے. اور غضب کا رائٹر, بلا کی تحریر, دلوں کو پھیر دینے والا شخص اپنی تحریر سے. تو ایسے موقع پر کوئی بھی موومنٹ کا لیڈر ہوتا وہ اسے گلے لگا لیتا, مگر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی, اللہ اکبر. میرے بھائیو, ہم ہمارے ان اکابر کے حالات کو جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ انسان تھے یا فرشتے تھے. اللہ اکبر. ایسے موقع پر جبکہ ایک ایک امپورٹنٹ آدمی کی ضرورت ہے موومنٹ کے لیے, ایسے میں حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کا دل یہ کہتا ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے مفید ہیں اتنا میں مفید نہیں ہوں. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ تھانہ بھون چلے جائیے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جائیے. حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی نے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت سنا ہے کہ وہاں بہت اصول اور ضابطے ہیں, ڈر لگتا ہے. ہماری اپنی طبیعت ایسی ہے کہ ذرا تھوڑا فلیکسیبلٹی ہو وہاں ہم فائدہ اٹھا سکیں گے, وہاں سنا ہے کہ بہت اصول ضابطے ہیں اس لیے ذرا مشکل لگ رہا ہے. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں خود آپ کو تھانہ بھون اس مقصد کے لیے لے کر جاتا ہوں, میں خود آپ کو لے کر جاتا ہوں. اور دیوبند سے ریل میں سوار ہوئے اور حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی اور ان کے ایک دو اور دوست تھے ان کو لے کر تھانہ بھون گئے. اور تھانہ بھون جا کر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, جن سے شدید اختلاف چل رہا ہے ایک مسئلے پر, ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ ان کے بھی بزرگ ہیں, میرے بھی بزرگ ہیں, یہ حضرات اصلاح نفس چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آپ سب سے بہتر ہیں, آپ ان کو بیعت فرما لیں. اللہ اکبر, بیعت فرما لیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ان حضرات کا رجحان کس طرف ہے, دیکھو اصول ضابطہ رجحان کس طرف ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا رجحان تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیعت تو آپ ہی فرما لیں, اس لیے کہ ان کا رجحان آپ کی طرف ہے, مجھ سے بیعت ہونے میں جبکہ رجحان آپ کی طرف ہے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ سے بیعت ہونے میں فائدہ ہوگا. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ بیعت فرما لیں, حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ آپ بیعت فرما لیں. حضرت مدنی سوچ رہے تھے کہ ان کا فائدہ حکیم الامت سے بیعت ہونے میں ہے, اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا فائدہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے میں ہے. جب بہت تگو دو ہوئی اور جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بہرحال عمر میں بڑے تھے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی سے, تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ تو یہ فرما ہی چکے ہیں کہ میں ان کا بھی بڑا ہوں آپ کا بھی بڑا ہوں, تو اب میں بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ کو حکم کر رہا ہوں کہ آپ ان کو بیعت فرما لیں. دیکھیے تو صحیح ہے, یہ تھا تزکیہ, آپ ان کو بیعت فرما لیں. تب جا کر کے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو بیعت فرمایا, اور پھر حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی سے بھی خط و کتابت رہی. اور اس ملاقات سے مولانا عبد المجید دریابادی کے ذہن میں جو ایک بات تھی کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت سختی ہے, بہت اصول ضابطے, پکڑ دھکڑ, وہ دور ہو گئی. جب جا کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ صرف بات ہی بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہی ہے, کچھ پروپاگنڈا چل پڑتا ہے, کہا کہ تو بات ہی بات ہے. تو وہاں بھی آنا جانا رہا اور خط و کتابت بھی رہی, اور آنے جانے اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اپنے شیخ کی مرضی سے, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے کہ ہاں تمہیں وہاں سے فائدہ ہوگا, تم ضرور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے رابطہ رکھو. اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ دونوں طرف سے اختلاف میں ذرا شدت آ گئی, تو دونوں طرف سے فتوے بھی جاری ہوتے تھے, تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا عبد المجید دریابادی پر کہ اس وقت تمہارے شیخ کی جماعت کی طرف سے ایک ایسا فتویٰ جاری ہوا ہے جس کی زد میں آتا ہوں, تو اس فتوے کی روشنی میں میں اچھا آدمی نہیں ہوں, اس لیے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو رہی ہے ان کے خیال کے مطابق, اور شاید تمہارے شیخ کو اس وقت اپنے مرید کا ایسے شخص پر خط لکھنا ناپسند ہو, اور اگر تمہارے شیخ کے دل میں اس کی وجہ سے تکدر یا ناراضگی آئے تو تمہارا روحانی نقصان ہو سکتا ہے, تو جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک میرے اوپر خط نہ لکھے, آپ اپنے شیخ ہی سے رابطہ رکھیے. حضرت مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا تھا, میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا خط لے کر سیدھا دیوبند پہنچ گیا اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اور ان کا ایک شدید اختلاف اس وقت چل رہا ہے جس کی وجہ سے شاید آپ کو ناگوار ہو میرا ان سے رابطے میں رہنا, اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ مجھ سے رابطہ بند کر دیجئے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی حضرت تو بہت بڑے ہیں, یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے, آپ جس طرح حضرت سے اب تک فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں فائدہ اٹھاتے رہیے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی توفیقات سے نوازے اور توفیق عطا فرمائے. مقصود دین ہو, مقصود پیری مریدی نہ ہو, مقصود کثرت بیعت نہ ہو, مقصود کثرت خلافت نہ ہو, مقصود یہ نہ ہو کہ میں پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں, پورے ملک میں حاوی ہو جاؤں, میرا ہی ڈنکا بچتا رہے, میں سب مشائخ سے بڑا ہو جاؤں. خدمت خدمت, جیسے ایک مدرس بیٹھ کر پڑھاتا ہے, جو طالب علم طلب لے کر آ جاتے ہیں, مناسبت ہوتی ہے انہیں پڑھا دیتا ہے, مناسبت نہیں ہوتی ان کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے وہ دوسرا مدرسہ اچھا رہے گا. اسی طرح یہاں کے جو آتے ہیں مناسبت ہے ان کو بیعت کر لیا جائے اور ان کی خدمت کر لی جائے, خادم بن کر, خدمت سمجھ کر, یہ اللہ کا احسان مان کر یہ کام کرے. تو یہ تینوں بزرگ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے, تینوں بزرگ ایک جگہ پر رہتے تھے. اس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے بڑے ظریف الطبع تھے, ہنسی مذاق ان میں تھی. بعض بزرگان دین اپنی بزرگی کو طرح طرح سے چھپاتے بھی ہیں, چھپاتے ہیں عجیب و غریب انداز سے. دنیا میں ایسے بڑے بڑے قطب اور بڑے بڑے ابدال لوگ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مقام پر ہے. اس وجہ سے کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے کا, بہت احتیاط کرنے کا, اس لیے کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ زیادہ بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، پوری زندگی میں 6 یا 7 آدمیوں کو بیعت کیا پوری زندگی میں. تو وہ جو ہے وہ حقہ بھی پیتے تھے، حقہ، مگر یہ حقہ مجلسوں کے بغیر. حقہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ 8-10 منٹ میں فارغ ہو جاتے تھے، تو حقہ پیتے تھے وہ. یہ ہماری آج کل جو شیشہ کی مجلس رہتی ہے جس میں بے شمار غلط کام ہوتے ہیں، لایعنی گناہوں کے کام، وقت کا ضائع ہونا، اور یہ شیشہ کے جو شیشہ کی پب جیسی شکل جو بنی ہوئی ہے وہ طریقہ نہیں تھا، پی لیا. جیسے لوگ پان کھاتے ہیں تو حقہ پی لیا، تو حقہ بھی پیتے تھے. تو حضرت جو ہے، حضرت یہ فرماتے تھے وہاں خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے کہ بھائی کسی کو فتویٰ پوچھتا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو تو مولانا محمد تھانوی کے پاس جائے، اور کسی کو اصلاح کرانی ہو تو حاجی صاحب کے پاس جائے، اور کسی کو حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جائے. ایسا فرماتے تھے، اتنی تواضع تھی حضرت کے اندر، بہت تواضع تھی. تو ان کے پاس تھانہ بھون کے کچھ رئیس گھرانے کے بچے اٹھنے بیٹھنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی. میں کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی اصلاح ایسے دوست سے کرانے کی جو دین کو جانتا ہو، جو نیکی کو نیکی سمجھتا ہو اور برائی کو برائی سمجھتا ہو. ورنہ ہم اگر اپنے آپ کو کسی ایسے آدمی کے حوالے کریں گے جس کے اعمال خود کے فاسد ہیں، اعمال کیا، جس کی سوچ فاسد ہے، جس کا نظریہ اور آئیڈیولوجی فاسد ہے، وہ تو آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. نہیں، جس کے پاس قدرے ضرورت علم بھی ہو اور جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، جو خیر خواہ ہو، تو ان کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی. تبدیلی آنے لگی تو وہ جو رئیس گھرانے کے وڈیل لوگ تھے، بڑے لوگ، گھر کے ذمہ دار لوگ، وہ آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ ہمارے بچے فنا خانقاہ میں فنا مولوی کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگ گئے ہیں، تو اس وقت سے ان کے اخلاق بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. یعنی جو اخلاق سدھر رہے تھے وہ ان کو بگڑے ہوئے معلوم ہوئے. اس لیے کہ رئیس گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کے افراد سمجھتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں اگر تواضع آ جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو کہا کہ ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں. تو کسی نے جا کر حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس گھرانے کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ زامین شہید کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بگڑ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں. تو سدھارنے کو انہوں نے بگاڑ نہ سمجھا. تو حافظ زامین شہید نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی ہم تو یہاں لوگوں کو بگاڑنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں، اگر یہ سدھارنا ان کو بگاڑ نظر آ رہا ہے تو پھر ان کو جا کر کہہ دو کہ ہم تو یہاں بگاڑنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں، جسے 100 مرتبہ غرض ہو اپنے بچوں کو ہمارے پاس آنے دے، ہمارے پاس تو جو بھی آئے گا ایسا ہی بنے گا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو اصلاح کو افساد سمجھتا ہو اور افساد کو اصلاح، جو صلاح کو فساد سمجھتا ہو، فساد کو صلاح، جو درستگی کو بگاڑ اور بگاڑ کو درستگی سمجھتا ہو، ایسے دوست کو ہم کہیں کہ بھائی آپ ہماری اصلاح فرمائیں، اس میں کیا اصلاح ہوگی. اس لیے دوست ایسے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ دین کے تقاضے کیا ہے، دین کیا ہے، دین کی سوجھ بوجھ ہو، انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی آپ ہماری اصلاح فرمائیں، اور اگر وہ اصلاح فرمائیں، ہمیں کسی عیب کی طرف متوجہ فرمائیں، تو ہمیں جو ہے اس کو خوش خندہ پیشانی کے ساتھ خوش دلی سے سننا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور مزید کی طلب کرنی چاہیے، اور اس طرح کی فکر کرنی چاہیے. اور جس کو کہا جائے اسے مصلح امت نہیں بن جانا چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے بتاتا ہی رہے کہ یہ بھی غلطی ہے اور یہ بھی غلطی ہے اور یہ بھی غلطی ہے. نہیں، کوئی موٹی بات جو ایسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی یہ قابل اصلاح ہے، بس وہ بتائے. تو اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے، یعنی اعمال میرے بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں، اس کا پتہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو کہہ رکھے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور باقی جو 3 طریقے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں عرض کیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.